سلسلہ میں پہلے تو ایک معذرت پیش ہے کہ لجنہ مائلہ تامل ناڈو ہندوستان نے بھی گزشتہ مرتبہ یہ خواہش کی تھی کہ ان کے اجتماع کا بھی اعلان کیا جائے، لے صوبائی اجتماع تھا مگر غلطی سے وہ نام پڑھا نہیں گیا، اب ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں۔ کل سے جو اجتماع شروع ہیں وہ مجلس انصار اللہ ضلع راولپنڈی کا اجتماع ہے جو 28 اکتوبر سے شروع ہوا ہے اور آج ختم ہوگا۔ انصار اللہ سٹٹگارٹ جرمن ڈویژن کا اجتماع ہے جو 30 اکتوبر کو ہو رہا ہے۔ جماعت ہندیہ اسپین کا نواں جلسہ سالانہ آج شروع ہو رہا ہے، کل 30 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ لجنہ اماء اللہ بنگلہ دیش کا سالانہ اجتماع 31 اکتوبر کو منعقد ہوگا۔ لجنہ اماء اللہ ساؤتھ افریقہ کا 8 سالانہ اجتماع 31 اکتوبر کو ہو رہا ہے۔ ہندوستان کے جنوبی صوبوں تامل ناڈو، آندھرا پردیش، کیرلا اور کرناٹک کی ساؤتھ ریجنل سالانہ کانفرنس 31 اکتوبر سے 1 نومبر تک منعقد ہوگی۔ خدام الحمدیہ پاکستان کا سالانہ اجتماع جو 21-23 اکتوبر منعقد ہونا تھا، جس کی حسب توقع اجازت نہیں ملی۔ توقع تو عموماً اچھی چیز کی لگائی جاتی ہے مگر وہاں مجلس خدام الحمدیہ کو بھی اور دیگر جلسہ یا اجتماع کرنے والی مرکزی تنظیموں کو اب عادت پڑ چکی ہے کہ انکار میں جواب آئے گا، اس لیے توقع امید کی شکل میں نہیں بلکہ مایوسی کی شکل میں ہوتی ہے اور معلوم ہے کہ وہ کیا جواب دیں گے۔ اس سلسلے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجلس خدام الحمدیہ پاکستان ہو یا انصار اللہ یا لجنہ اماء اللہ، ان کو اپنی ان مسلسل کوششوں میں ناکامی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ امر واقع یہ ہے کہ جلسہ سالانہ جب سے انہوں نے بند کیا اور ساتھ ہی ذیلی تنظیموں کے اجتماعات بند کیے، یہ انہی پابندیوں کا فیض ہے جو ساری دنیا اب اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ عالمی اجتماعات اور عالمی جلسوں کی صورت میں دیکھ رہی ہے۔ اس لیے یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں گئیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کو ایک ایسی نیکی کا پھل ملتا ہے جسے کرنے کی توفیق ملتی ہے، بعض دفعہ ایک نیکی نہ کرنا اس درد کی وجہ سے بہت بڑا ثواب بن جاتا ہے جس نیکی کی راہ میں کوئی مجبوری حائل ہو اور انسان کا دل بےقرار ہو کہ میں وہ نیکی کروں لیکن مجبوراً نہ کر سکے۔ بعض ایسی بھی صورتیں ہوتی ہیں کہ ایسی نیکیوں کا ثواب کی ہوئی نیکیوں سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک الہی اشارے کے تابع عمرے اور حج کی نیت سے مکے کی طرف روانہ ہوئے. ساتھ آپ کے جانساروں کا ایک بڑا قافلہ تھا اور حدیبیہ کے میدان پر جا کر آپ کو روک دیا گیا. وہ واقعہ بار بار جماعت کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے, اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن یہ یاد دلاتا ہوں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی رائے اور اجتماعی رائے کے خلاف اللہ کی رائے کو ترجیح دی, یعنی اللہ کے منشا کو ترجیح دی, اور باوجود اس کے کہ بشدت صحابہ کا اصرار تھا کہ ہم جانیں فدا کر دیں گے مگر یہ حج ضرور ہوگا یا یہ عمرہ ضرور ہوگا, لیکن آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رضا باری تعالی کو فوقیت دی اور یہی ہونا تھا. آپ سے اس کے سوا کوئی کسی قسم کی توقع رکھی نہیں جا سکتی, اور تمام صحابہ کی رائے کو رد کر دیا. اس کے نتیجے میں وہ عمرہ اور وہ حج جو نہیں ہو سکے, ان کی جگہ قرآن کریم میں ایسی بیان ہوئی ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے کسی مقبول حج کسی مقبول زیارت کی ایسی جگہ نہیں دی گئی. فرمایا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبك وما تاخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما, کہ اے محمد ہم تیرے اس فعل سے ایسا راضی ہوئے ہیں کہ تو نے ہماری خاطر ایک نیکی سے محرومی اختیار کر لی. یعنی نیکی کا فلسفہ یہ ہے کہ خدا کی خاطر کوئی چیز کی جائے, اور اسی فلسفے کی طرف دراصل توجہ دلائی گئی ہے. خدا کی خاطر کسی نیکی سے رک جانا بعض دفعہ اس سے بھی بڑی نیکی بن جاتی ہے. چنانچہ فرمایا کہ ہم تجھ سے یہ سلوک کرتے ہیں کہ تیرا صرف ماضی کا تیری ماضی کی غلطیاں ہی یا بشری کمزوریوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ایسی صورتیں جن سے تجھے تکلیف پہنچی ہو وہی معاف نہیں کی جاتی, بلکہ آئندہ ہمیشہ کے لیے تمام غلطیاں معاف کی جا رہی ہیں. تو اتنی بڑی جزا ایک ایسی نیکی کی ہے جو کی نہ جا سکی, لیکن دنیا کی نظر میں جو نیکی نہیں کی جا سکی اگر نیتوں میں خدا ہی خدا ہو اور اس نیکی سے رکنا بھی خدا ہی کی خاطر ہو تو عملاً یہ نیکی شمار ہو جاتی ہے. بس مجلس خدام الحمدیہ ہو یا انصار اللہ یا دوسری ذیلی تنظیمیں یا صدر انجمن جو اپنے جلسوں کی درخواستیں دیتی چلی جا رہی ہے اور ہر دفعہ مایوسی ہوتی ہے, پاکستان کے ایسی تمام مرکزی تنظیموں کو میں متوجہ کرتا ہوں کہ آپ کی نیکی رائے گاہ نہیں گئی. آپ جن جلسوں اور اجتماعات سے محروم کیے گئے ہیں یہ آپ کے محرومی کے نتیجے میں درد کا فیض ہی ہے جو ساری دنیا میں عام ہو رہا ہے. ایک جلسہ سرانے پر کتنے احمدیوں کو توفیق ملا کرتی تھی حاضر ہونے کی, اور ایک اجتماع پر کتنے احمدیوں کو حاضر ہونے کی توفیق ملا کرتی تھی. اب دیکھیں ہر جمعے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سے 8-10 گنا زیادہ احمدیوں کو بیک وقت مرکزی خطابات سننے کا موقع مل رہا ہے, اور اسی طرح دیگر اجتماعات کا حال ہے. لیکن ساتھ ہی مجھے یہ خیال آیا کہ میں ان کو یہ ایک ترکیب سجھاؤں کہ اگر مجلس سے خدام الحمدیہ انصار اللہ لجنہ ماء اللہ پاکستان کو یہ توفیق ہو تو جس طرح جرمنی کے خدام نے اپنے خرچ پر اپنے اجتماع کو ساری دنیا کا اجتماع بنایا تھا اس طرح آپ بھی کوشش کر لیں. اگر توفیق ہو تو ان دنوں میں ہم یہاں آپ کی طرف سے سارا اجتماع بنا لیا کریں گے, اور آپ ویڈیو بنا کر اپنے ان مقررین کی جن کو آپ شامل کرنا چاہتے ہیں, خواتین تو نہیں ہو سکیں گی مگر باقی ہو سکتے ہیں, وہ بھیج دیا کریں. چند ویڈیو آپ کی چلیں گی, ایک مرکزی تقریر میں کر دیا کروں گا, تو اس طرح آپ کا سالانہ اجتماع بجائے اس کے کہ آپ کو ہر دفعہ یہ خیال ہو کہ نہیں ہوا ڈپٹی کمشنر نے روک دیا ہے, फिर ये कहने की बजाय आप कहेंगे कि एक डिप्टी कमिश्नर क्या हजार डिप्टी कमिश्नर भी उस इज्तिमा को रोक नहीं सकते जो खुदा की इजाजत से किया जा रहा हो और जिसे अल्लाह की तालीम हासिल हो। वो एक शहर का एक मुल्क का इज्तिमा ना हो बल्कि सारी दुनिया का इज्तिमा बन जाए। बस आपके इज्तिमा इस तरह सारी दुनिया में आम हो जाएंगे। और अभी भी अल्लाह के फजल से दीगर इज्तिमा के जिक्र में मैंने आपका जिक्र भी कर दिया है, तो मेरे नजदीक आप भी उन इज्तिमा की फहरिस्त में शामिल हैं और दीगर अंसारुल्लाह अलजना भी इसी तरह शामिल हैं। इन सबको मेरी एक नसीहत यह है कि इस दफा जलसा सराना पर आलमी बैत के बाद मैंने नसीहत की थी कि आप अगले तीन माह तरबियत की तरफ तवज्जो दें। मेरे ख्याल में मुझे नहीं याद कि इससे पहले कभी जमात की तरफ से बैत करने वालों के लिए इस किस्म की स्कीम का आगाज किया गया हो कि तमाम दुनिया में मुसलसल बाकायदा मंसूबे बनाकर सारी जमातें नौजवानों को अपने अंदर जज़्ब करने और उनकी तालीफ कल्ब के लिए प्रोग्राम बनाएं और उनकी तरबियत करें। अब जबकि ये वक्त तकरीबन खत्म हो चुका है, जो रिपोर्टें मिल रही हैं उससे अंदाजा हुआ है कि जिस तरह आलमी बैत की तहरीक एक इलाही तहरीक थी, खुदा के फजल से ये तहरीक भी गैर मामूली तौर पर बरकत पा गई है और महसूस हुआ है कि इसकी शदीद जरूरत थी। इसलिए यकीनन ये अल्लाह ताला की तारीफ से ही दिल में तहरीक डाली गई और अज खुद ख्याल पैदा होने वाला कोई ख्याल नहीं है। जिन तजुर्बात की इतलाएं मिली हैं उनको पढ़कर जहां बेहद खुशी हुई वहां अफसोस भी हुआ कि काश पहले हम इस तरफ तवज्जो करते तो बहुत से इलाकों में अहम होने वाली जमातें रफ्ता रफ्ता जाया ना हो जाती। शिद्दत से महसूस हुआ कि जो बैत करते हैं उनकी तरबियत का तो आगाज होता है, ये समझ करके अमली हो गया उनको अपने हाल पर छोड़ देना बहुत बड़ा जुल्म है, क्योंकि हर मुल्क में मुख्तलिफ किस्म की रसूम रायज हैं, मुख्तलिफ किस्म की मजहबी गलत फहमियां पाई जाती हैं। छोटे छोटे मसाइल पे भी और मैं भी और बड़े बड़े मसाइल में भी जब तक बाकायदा मुस्तकिल राबता करके उनकी तरबियत का इंतजाम ना किया जाए बाज गलतियां ऐसी जड़ पकड़ जाती हैं कि फिर उनका उखेड़ना मुश्किल हो जाता है। चुनाचे जब मैं गाना दौरे पर गया था तो बाज पुरानी जमातों में जहां पैदाइशी तौर पर कसरत से एनजी मौजूद थे वहां भी ऐसी पुरानी बाज बदरस में पाई गई जिनके मुतालिक मुझे हैरत हुई कि पहले क्यों नहीं उनको उखेड़ा गया, लेकिन इस तरह वो गहरी उनके अंदर दाखिल हो चुकी थी और अहमदियत में रहते हुए उन जोड़ों को कायम रहने दिया गया, जिसका नुकसान यह हुआ कि उनके साथ मुझे भी बहुत सरकबाई करनी पड़ी, बहुत समझाना पड़ा और बड़ी मुश्किल से फिर आखिर वो पुराने फसूदा ख्याल उनके दिलों से निकाले। तो अभी जो दौरे किए गए हैं उनकी तरफ से रिपोर्टें मिल रही हैं कि हम तो लरज गए ये देखकर कि अगर हम इनको छोड़ देते तो इन जमातों बेचारों का बनना क्या था। ईमान तो ले आई लेकिन बाज बदरस्में बाज बेवकूफों वाले ख्यालात बाज छोटी छोटी बातों को दीन में ऐसी अहमियत देना जिनका जिनकी दीन में गुंजाइश ही कोई नहीं, वो अभी तक उसी तरह थे। इन ये ख्यालात ये बदरस्में ये पस्त छोटी छोटी बातों को अहमियत देने के रुझान ये उसी तरह मौजूद था। चुनाचे इन मुहिमात के नतीजे में अल्लाह के फजल से हैरत अंगेज कामयाबियां हुई हैं और उन इलाकों की काया पलट गई है। फिर मैंने ये तहरीक की थी कि आइम्मा को और उनके लीडरों को अपने पास बुलाएं और उनको सिखाएं। उसकी वजह यह है कि कुरान करीम ने यही तरीक तरबियत का सिखाया है कि क्यों नहीं हर इलाके से जहां इस्लाम फैलता है एक फिरका मरकज में नहीं पहुंचता, पहुंचना चाहिए वहां पहुंचे तफक्कुफ दीन हासिल करें और फिर वापस लौटें। जाहिर है कि ये ईमान लाने वालों पर सादिक आने वाला कलाम है, गैरों से तो खिताब नहीं किया जा रहा। तो कुरान करीम ने तो 1400 साल पहले खूब खोल कर समझा दिया था कि जहां जहां इस्लाम फैलेगा उस पर इत्मीनान न कर लेना, لازم ہے کہ ان کے نمائندے مرکز میں پہنچیں اور تربیت حاصل کریں اور پھر واپس جا کر اپنی قوم کو دین سکھائیں. بس اس پہلو سے یہ سلسلہ بھی اللہ کے فضل سے بہت سے ممالک میں جاری ہوا اور بہت ہی نیک نتائج اس کے ظاہر ہوئے. لیکن جہاں جہاں ابھی یہ کام نہیں ہو سکے میں ذیلی تنظیموں کو خصوصیت سے متوجہ کرتا ہوں کہ وہ تربیت کے معاملے میں جماعتوں کا ہاتھ بٹائیں, اپنے عمراء کو پیشکش کریں اور جو حصہ عمراء تربیت کے سلسلے میں ان کے سپرد کریں اس میں وہ آگے بڑھ کر شوق سے حصہ لیں اور اپنے اجتماعات میں لازماً نو مبائین کو ضرور شامل کیا کریں. اور ان کی تربیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے اوپر کچھ ذمہ داریوں کے بوجھ ڈالنے شروع کریں جو شروع میں شاید بوجھ لگیں پھر بہت ہلکے محسوس ہوں گے, اور ان کو نظام کا باقاعدہ حصہ بنائیں. اگر اس طرح آپ انجذاب کا کام کریں گے یعنی جذب کرنے کا انتظام کریں گے تو دیکھتے دیکھتے یہ ایک سارے خون کی طرح آپ کے پاک وجود کا حصہ بن جائیں گے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو نظام از خود ان کو دھکا دے کر باہر نکالے گا, اور جو وجود نظام میں ہضم نہ ہو سکے جذب نہ ہو سکے اگر اسے نظام باہر نہ نکالے تو وہ نظام فاسد ہو جاتا ہے. یہی قرآن کریم سے روحانی نظام سے کے متعلق پتہ چلتا ہے, اور یہی جسمانی نظام کا حال ہے جو سب دنیا ویسے ہی جانتی ہے. ہم جو چیز کھاتے ہیں اس کا سالے حصہ ہمارے خون میں جاتا ہے, جذب ہوتا ہے, ہمارے وجود کا حصہ بنتا جاتا ہے. جو چیز فساد کا موجب بن سکتی ہے نظام انسانی نظام جسمانی کے لیے خلل کا موجب بن سکتی ہو اس میں خرابی پیدا کر سکتی ہو اس کو وہ تمام آزاد جو خدا تعالیٰ نے اس غرض کے لیے قائم فرمائے ہیں باہر نکال دیتے ہیں. اور اگر وہ باہر نکالنے کا سلسلہ از خود نہ ہو تو سارا نظام جسمانی فاسد ہو جاتا ہے. بس یہ بھی ضروری ہے کہ جب آپ تربیت کرتے ہیں تو ان میں سے جو سہلے اور قائم رہنے والے اور پاک تینت لوگ ہیں وہ از خود آپ کے وجود کا مستقل حصہ بنتے چلے جائیں گے, اور وہ جو کجی رکھتے ہیں اور غلطی سے جلد بازی میں آ گئے وہ اسی تربیت کے دوران آپ سے آرام سے الگ ہو جائیں گے اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کون آپ کا ہے کون آپ کا نہیں ہے. اور جتنے الگ ہوں گے ان کے بدلے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان سے بہتر زیادہ صالح تم سے زیادہ پیار کرنے والے اور زیادہ قربانیاں کرنے والے لوگ میں تمہیں دوں گا اور کثرت سے دوں گا. پس تربیت کے اس نظام کو اگر پوری طرح امنی جامہ نہیں پہنایا گیا تو یہ نہ سمجھیں کہ 3 مہینے ہو چکے ہیں اس لیے اب یہ بات آئی گئی ہو گئی. یہ بات اس وقت تک آئی گئی نہیں ہوگی جب تک کہ سب مبائن کی تربیت کا کام اس حد تک پایا تکمیل کو نہیں پہنچ جاتا کہ وہ باقاعدہ نظام کا حصہ بن جائیں. اور اس زمن میں یہ جماعتوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے کہا ہے ذیلی تنظیموں سے استفادہ کریں اور کچھ ان کی ذمہ داریاں ڈالیں اور وہ پھر مستقل اس کام کو جاری رکھیں, اور اس کے لیے ایک مرکزی ٹیم الگ بنا دیں جو تبلیغی کاموں سے علاوہ خالصتاً اسی کام کے لیے وقف رہے. کیونکہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کو تربیت کے لیے خدا تعالیٰ مقرر فرمانا چاہتا ہے ان کا ایک الگ گروہ کے طور پر ذکر فرمایا ہے. کیوں نہ ہر قوم سے ایک ایسا فرقہ مرکز میں نہیں آتا جو خالصتاً تربیت کے کام کرتا ہے یا کرے گا. بس میں سمجھتا ہوں تربیت کا نظام 3 مہینے کے لیے تو ہنگامی نظام تھا, 3 مہینے کے بعد سارا سال بلکہ سال ہر سال ہمیشہ کے لیے یہ ایک قرآن کا بیان فرمودہ جاری نظام بن جائے جس کو ہم ایک اس طرح اختیار کر لیں کہ نظام جماعت کا ایک اٹوٹ انگ ہو جائے ایک ناقابل جدا حصہ بن جائے. نظام جماعت میں نئے آنے والوں کی تربیت کے لیے ایک الگ شعبہ اس رنگ کا قائم ہو جائے جو پہلے نہیں تھا. اصلاح ارشاد تو ہے, تربیت کے سیکٹری بھی ہیں, تربیت کے مختلف عہدے موجود ہیں, لیکن میں جس بات کا ذکر کر رہا ہوں وہ خصوصیت سے نوجوان کے حوالے سے کر رہا ہوں, اور اس پہلو سے ہمیں اب مستقل ایسے شعبے کے قیام کی ضرورت ہے, اور اعلیٰ درجے اعلیٰ پیمانے پر اس نظام کو جاری کرنا ضروری ہے. کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں اللہ کے فضل کے ساتھ کہ اب ہمارے تبلیغی کوششوں کو کثرت سے پھل لگنے والے ہیں. یہ گزشتہ سال جو واقعہ ہوا ہے کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے, یہ آئندہ زمانوں کے حالات کا ایک پیش خیمہ ہے. آئندہ کیا ہونے والا ہے اس کی خوشخبری دینے والا واقعہ تھا. بس اللہ کی تائید کی ہوائیں لوگوں کو احمدیت میں داخل کرنے کے لیے چل پڑی ہیں, اور انہیں سنبھالنے کے لیے تیاری کرنا انتہائی ضروری ہے, ورنہ یہ لوگ خود بھی نقصان اٹھائیں گے جو بغیر تربیت کے پڑے رہیں گے, اور آپ کو بھی نقصان پہنچائیں گے, اور آپ کے اندر بھی غلط رسمیں جاری کریں گے, اسلام سے ہٹی ہوئی عادات اپنے ساتھ لے کر آئیں گے, اور کئی قسم کی بدیاں ہیں جو ان کے ساتھ داخل ہو جائیں گی. اس لیے لازم ہے کہ نئے آنے والوں کو پہلے کوارنٹین میں رکھا جائے, ان کی تربیت کی جائے, ان کے جراثیم دھوئے جائیں, ان کو ہر قسم کے گند سے صاف کیا جائے, اور پاک صالح وجود بنا کر نظام جماعت کا حصہ بنایا جائے. اب میں واپس اس مضمون کی طرف آتا ہوں جو گزشتہ کئی خطبات سے جاری ہے. تبتل کے متعلق میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بارہا موت کا ذکر فرمایا ہے کہ مر جاؤ, لیکن جہاں جہاں اس موت کا ذکر فرمایا ہے وہاں زندہ ہونے کا ذکر بھی ہے, زندہ ہونے کے لیے مرو, کیونکہ موت کے بغیر ایک نئی زندگی مل نہیں سکتی. اور جسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام موت کہتے ہیں وہی تبتل ہے. تبتل کا دوسرا نام سمجھ لیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اوپر دلدار از خود مرده بود, از پہ تریاق زہر خورده بود. کہ دیکھو وہ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے عشق میں یہ ترانہ گایا جا رہا ہے. حضرت مسیح وسلم کا یہ کلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلتوں کے بیان میں ہے. کہتے ہیں اون پر دلدار از خود مرده بود, وہ اپنے محبوب کی خاطر اپنے وجود سے خود کھویا گیا, اپنے اوپر موت وارد کر لی. از پہ تریاق زہر خورده بود, تریاق حاصل کرنے کی خاطر زہر کھا گیا. کیسا پیارا کلام ہے, کیسا عمدہ ایک بیان ہے کہ اس لیے کہ تریاق ملے اس نے زہر کھا لیا, یعنی وہ حالت اختیار کر لی جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لازمًا طلاق دینا ہی دینا تھا. تامن حوشد جانی زہر کسے کہہ رہے ہیں یابد از مرگا خسے, کہ جب تک کوئی یہ زہر خود نہ کھا لے اسے کیا رہائی یابد از مرگا خسے. انسان جو خس و خاشاک ہے, بے حیثیت ہے, اسے اس موت سے رہائی مل کیسے سکتی ہے. بس یہاں موت اور موت سے رہائی کا مضمون اکٹھا ہی بیان فرمایا ہے. یعنی ایک موت سے رہائی کے لیے ایک موت اختیار کرنی پڑتی ہے. زیرئی موت است پنہا سب حیات, زندگی خواہی بے خور جام ممات. زیرئی موت اس موت کے نیچے پنہا ہیں سینکڑوں زندگیاں. زندگی خواہی, تو زندگی کا خواہ ہے, زندگی چاہتا ہے, بخور جام ممات, موت کا جام پی لے, یہ اسی میں زندگی ہے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ توحید کا نور اپنی پوری شان کے ساتھ اس وقت تک انسان میں چمک نہیں سکتا جب تک اس سے پہلے آفاقی معبودوں کی نفی نہ ہو جائے. یعنی تبتل کے مضمون کو اس رنگ میں بیان فرما رہے ہیں کہ ایک توحید تبتل کے بعد ہے, ایک توحید تبتل سے پہلے ہے. توحید کو اختیار کرتے ہو تو تبتل کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے. خدا کی خاطر دنیا چھوڑنی ہو تو اس سے پہلے توحید کی ضرورت ہے. مگر فرمایا ایک توحید تبتل کے بعد جلوہ گر ہوتی ہے. وہ ایک عظیم شان توحید کا تصور ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے. فرماتے ہیں توحید ایک نور ہے جو آفاقی و انفسی معبودوں کی نفی کے بعد دل میں پیدا ہوتا ہے اور وجود کے ذرے ذرے میں سرایت کر جاتا ہے. بس وہ وجود خدا اور اس کے رسول کے ذریعے محض اپنی طاقت سے کیوں کر حاصل ہو سکتا ہے. یہاں ان لوگوں کے لیے ایک خوشخبری ہے جو سمجھتے ہیں کہ تبتل کا مضمون اتنا مشکل ہے کہ اس کو سننے اور سمجھنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں تبتل کی طاقت ہی نہیں ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ تبتل کی طاقت اللہ تعالی کی مدد کے بغیر کسی کو بھی مل نہیں سکتی. گزشتہ سے پیوستہ جمعے پر کسی جمعہ سننے والے احمدی نے ایک دلچسپ تبصرہ کیا. اس نے کہا آج تو تبتل کا مضمون سمجھنے کے بعد مجھے تو یوں لگتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کے سوا اور کوئی بھی احمدی نہیں رہا. وہ احمدی کہلا سکتے ہیں کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو فرماتے ہیں میری جماعت میں سے نہیں ہے میری جماعت میں سے نہیں ہے. ان کا یہ فقرہ ایک دلچسپ تبصرہ تو ہے لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ خلفاء بھی اللہ تعالی کی تائید کے سوا کچھ حاصل نہیں کر سکتے. انبیاء ایسا گروہ تائید یافتہ گروہ ہے جن کے متعلق ہم لبکشائی نہیں کر سکتے. لیکن خلفاء کا یہ حال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جان جان آفرین کو سپرد فرما رہے تھے تو بے قرار ہو کے بستر پر ترک ترک کو یہ کہہ رہے تھے لالی ولا علیہ لالی ولا علیہ. اے میرے اللہ میں نیکیوں کا حساب نہیں مانگتا میری غفلتوں سے درگزر فرما دے. تو اس لیے یہ کہنا بھی درست نہیں کہ خلفاء بھی اس مقام پر جا پہنچے ہیں جہاں وہ سمجھے گئے سمجھیں کہ بخشے گئے. امر واقعہ یہ ہے کہ بخشش کے لیے ایک بے قرار دل چاہیے جو ہر وقت ہر آن ترساں رہے خدا سے خوف زدہ رہے اور جانتا ہو یہ حقیقت ہے کہ صحیح جانتا ہے وہ پھر کہ میرے اعمال اس لائق نہیں ہیں کہ اس خدا کے حضور قبول کیے جائیں. وہ بخش دے رحمت سے درگزر فرما دے اور قبول فرما لے تو اس کی رحمت کی شان ہے ورنہ حقیقت میں حقدار نہیں ہوں. بس حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں تبتل کی تعریف کرتے ہوئے اس ایسا جلالی کلام فرمایا ہے کہ اس کو سن کر انسان لرز اٹھتا ہے اور ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں بھی نماز سے باہر نکل گیا. لیکن ساتھ دلداری بھی فرمائی ہے طریق بھی سکھائے ہیں کہ کس طرح انسان اپنی کمزوریوں کے باوجود خدا کی درگاہ میں قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے. فرماتے ہیں بس وہ بجوز خدا اور اس کے رسول کے ذریعے کے محض اپنی طاقت سے کیوں کر حاصل ہو سکتا ہے. یعنی آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھکو تو پھر تمہیں یہ اپنے ذرے ذرے کو خدا کی خاطر فنا کر دینے کا مقام حاصل ہو سکتا ہے. انسان کا فقط یہ کام ہے کہ اپنی خود پر موت وارد کر دے. یہ بھی بڑا مشکل کام ہے. فرمایا تو یہ کہ صرف یہ کام ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کو یہی دکھائی دیتا ہوں کہ صرف اتنی سی بات ہے. جو خودی پر موت وارد کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف وہ بڑا مشکل کام ہے. میں نے تو اکثر جگہ خودی کو ہی لوگوں کی ہلاکت میں کار فرما دیکھا ہے. اتنی خطرناک چیز ہے کہ ہر جگہ خودی خودی خودی. وہ پتہ نہیں اقبال کے جواب میں کون سی خودی گھسی ہوئی تھی کہ جس کے نتیجے میں کہتا تھا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. وہ تصور خودی کا جو قرآن نے پیش فرمایا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا جس پر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے قلم اٹھایا وہ خودی تو مولک ہی مولک ہے اور اس کو ایسے مٹا دینا چاہیے کہ جیسے وجود ہی کوئی نہ رہے. فرماتے ہیں خودی پر موت وارد کر دے اس شیطانی نحوست کو چھوڑ دے. امر واقعہ یہ ہے کہ خود ہی شیطانی نحوست ہے. اور شیطانی نحوست کہنا اس لیے بہت موضوع ہے کہ شیطان کے متعلق قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی جگہ سے حملہ کرتا ہے جہاں سے تمہیں خبر نہ ہو. اور خود ہی کا حملہ ہمیشہ ایسی جگہ سے ہوتا ہے کہ انسان کو خبر نہیں ہوتی. متکبر لوگ اپنی نفس اور انا کی خاطر نیکیاں دکھانے والے، اپنے نفس اور انا کی خاطر دوسروں پر تنقید کرنے والے، نظام سے باغی ہونے والے وغیرہ وغیرہ بے شمار گروہ ہیں جو خود ہی کے مارے ہوئے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں. ان سے حال پوچھیں تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ تو سب نیکی کی باتیں ہیں. بس حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، اس شیطانی نحوست کو چھوڑ دے. بہت ہی عمدہ تبصرہ ہے خودی کے مضمون پر. یہ شیطانی نحوست ہے، اس سے نجات حاصل کرنا لازم ہے. فرمایا شیطانی نحوست کس طرح اس کو لاکھ ہو جاتی ہے، اس کی چند مثالیں دی ہیں. فرمایا اس شیطانی نحوست کو چھوڑ دے کہ میں علوم میں پرورش یافتہ ہوں. صاحب علم لوگوں کا تکبر بھی وہ خودی ہے جو خدا کی درگاہ میں رد ہو جاتی ہے. بس کوئی ایک انسان یہ سمجھے کہ میں علوم میں پرورش یافتہ ہوں اور میری اسی سے نجات ہے، میں سب سے بڑا ہوں، یہ بھی اسے سب سے چھوٹا کر کے چھوڑتی ہے یہ بات بھی. پھر فرمایا ایک جاہل کی طرح اپنے تئیں تصور کرے اور دعا میں لگا رہے. عالم ہو کر اپنے آپ کو جاہل سمجھے. اس سلسلے میں یہ بات میں ضرور سمجھانا چاہتا ہوں کہ عالم ہو کر جو میں لفظ کہے ہیں ان میں ایک ان کے اندر ایک خامی ہے. اس بیان میں ایک خامی چھپی ہوئی ہے. سچا عالم جب غور کرتا ہے اپنے علم پر اور ساری کائنات پر اور دیگر علماء کے حال پر اور ان علوم کے بے شمار مضامین پر جن سے وہ کلیتاً بے بہرا ہے، اور پھر ہر عالم کے اس بنیادی نقص پر کہ کسی عالم کا بھی علم کامل نہیں ہوتا اور بڑے سے بڑے عالم بھی علم کے میدان میں ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، اور پھر وہ خدا پر نظر ڈالے اور عالم الغیب و شہادہ کے مقام پر نظر ڈالے، تو کوئی دنیا میں عالم ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں عالم ہو کر پھر گر رہا ہوں. وہ حقیقت میں اپنے آپ کو ضرور جاہل سمجھے گا اور اس وقت سچائی پیدا ہوتا ہے. بعض لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہیں تو ہم عالم، لیکن علم کی خاطر کہتے ہیں ہمارے پاس کہاں علم ہے، ہم تو لا علم لوگ ہیں. وہ ان کا لا علم بننا علم نہیں ہوتا بلکہ دکھالا ہو جاتا ہے. بعض امیر جس طرح کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو مزدور ہیں بس، وہ دو روٹی کمانے والے ہیں، حالانکہ لکھ پتی ہوتے ہیں. ان کا یہ انداز بیان بھی ایک فخر رکھتا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم تو معمولی مزدور روٹی کمانے والے ہیں اور لاکھوں کروڑوں روپے جمع ہوتے ہیں ان کے. تو علم کے ساتھ یہ حرکت کی جائے یا دولت کے ساتھ حرکت کی جائے، بنیادی طور پر انسان کی انا جو ہے وہ اسے یہاں بھی دھوکہ دے رہی ہے. یہ بھی شیطانی نحوست ہے. سچا عزت وہ ہے جو حقیقت پر مبنی ہو. اور انسان اگر گہری فراست کے ساتھ اپنی یافت پر غور کرے، جو کچھ وہ حاصل کر چکا ہے اسے پہچانے پرکھے، تو اسے معلوم ہوگا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. پھر وہ سچائی پیدا ہوتا ہے جس کے بعد دعا میں جان پڑ جاتی ہے، طلب میں قوت پیدا ہو جاتی ہے. ورنہ آپ منہ سے انکار کر رہے ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے خدا، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، اور دل کہہ رہا ہو کہ کافی کچھ ہو، بس خدا کی خاطر گر رہے ہو، تو دعا میں جان کہاں سے پڑے گی؟ دعا میں جان تو خطرے کے مقام سے پڑتی ہے. ایک آدمی جو چھت سے گر رہا ہو، گرتے وقت کی جو اس کی چیخ ہے وہ اور قسم کی چیخ ہے، اور محض بناوٹ سے چیخ مارنا بالکل اور بات ہے. ایک بچے پر ایک درندہ جھپٹ رہا ہو، اس کی جو چیخ ہے وہ بالکل اور نوعیت کی ہے، اور عام حالات میں بچے کا چیختا رہنا اور ہے. اگر ماں بچے کی وہ چیخ سن لے جو حقیقی خطرے کے وقت جیسے نکلتی ہے، تو ماں اپنی جان اپنا سارا وجود اس خطرے میں جھونک دے تاکہ اس بچے کو بچا لے. बस दुआ में कुवत पैदा करने के लिए यह मजमून समझना जरूरी है, अपने इज्ज को हकीकी बनाए। और आपका इज्ज है ही हकीकी, हम सब का इज्ज हकीकी है अगर हम इसको पालें। अगर अपने वजूद की हकीकत को समझ जाए तो हम कुछ भी नहीं है हकीकत में, जलील कीड़ों से बढ़कर हमारी कोई हैसियत नहीं है। और खुदा ने जो इज्जतें ली हैं मैं उसकी परवादारियां हैं और उसकी रहमत है जिसकी चादर में हमें लपेटा हुआ है, वरना हकीकत में इंसान खुदा के सामने कुछ भी हैसियत नहीं रखता। इस हैसियत से अपने गिरदो पेश के खतरात को महसूस करके अगर दुआ में लगा रहे तब हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तौहीद का नूर खुदा की तरफ से उस पर नाज़िल होगा और एक नई जिंदगी उसको बख्शेगा। यह वो तौहीद है जो नई जिंदगी बख्शती है, क्योंकि सब कुछ की नफी जो हो गई तब तौहीद कायम हुई है। अगर सारी कायनात की नफी कर दें अपने वजूद को कायम रखें तो तौहीद कैसे हो जाएगी। बस हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का यह कलाम बहुत गहरी मानी रखता है, इसे नए सरसरी तौर पर न पढ़े। हर इंसान कहे तो ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं है, मैं दुआ देता हूं, लेकिन वो सोचता नहीं कि एक गिरदो पेश की नफी तो कर रहा है, कहने वाला अपनी भी नफी करता है कि नहीं। और अपनी नफी करना सबसे बड़ा मुश्किल काम है, ये नफी जगह जगह करनी पड़ती है। रोजमर्रा जिंदगी में बेशुमार कदम ऐसे उठाने पड़ते हैं जहां ये मजमून आपके सामने एक तंबीह के तौर पर आ खड़ा होता है और आपसे पूछता है कि क्या तुम अपनी नफी करके ये कदम उठा रहे हो या खुदा के मजाद की मर्जी के अलावा एक अलग कदम उठाया जा रहा है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम तबत्तु के मजमून को हिजरत के तौर पर बयान फरमाते हैं और हकीकत में हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबत्तुल को हिजरत के रंग में ही बयान फरमाया है। इन एक और मौके पर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने रिवायत करते हैं कि इन्नमल आमाल बिन्नियात व इन्नमा लिकुल इम्रिन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه بخاری باب کیفا بدر الوحی اور بخاری کتاب الایمان والنذر مسلم کتاب الامارہ باب انما الاعمال بالنیت میں بھی ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو अमाल की बुनियाद नीयतों पर है। इस खुदा तआला की तरफ दूसरों से कतअ ताल्लुक करके चलना यह हकीकी हिजरत है और इस हिजरत का आगाज नीयत से होगा, वरना तुम्हारी तमाम हरकतें खुदा की तरफ एक गलतफहमी का नतीजा होंगी। तुम समझ रहे होगे कि तुम खुदा की तरफ जा रहे हो लेकिन फिर हकीकत किसी और वजूद की तरफ चल रहे होगे। इतनी अजीम शान हदीस है कि जिंदगी के हर अमल पर और अमल से पहले हर नीयत पर यह निगरान बन गई है और हमारी कमजोरियों की तरफ इशारा फरमा रही है और मुतनब्बे कर रही है कि किन किन बातों में तुम्हें तवज्जो के साथ गौर और फिक्र के साथ अपनी नीयतों का तजिया करना चाहिए और गौर करना चाहिए कि तुम्हारी नीयतें सच्ची हैं या झूठी हैं। फरमाया फमन खान हजरत अल्लाह रसूल ही फहीरत अल्लाह रसूल ही, जिसकी हिजरत अल्लाह रसूल की तरफ है, जिसने दुनिया छोड़ी है खुदा रसूल की खातिर, वो तो उन्हीं की तरफ रहेगी। ये तो सादा सी बात है। लेकिन फमन खान हजरत दुनिया यूसीबो था, जिसकी हिजरत दुनिया की तरफ है वो दुनिया को पालेगा। अब रात इन यम के होगा या औरत की तरफ है तो उससे वो निकाह कर लेगा। फहिजरत हो इला महाजरा इला है, अमलन उसकी हिजरत वही शुमार होती है जिसकी तरफ जिसकी नीयत से वो चला है। बस इन दो बातों का क्या ताल्लुक है, जिसकी हिजरत अल्लाह की तरफ है वो अल्लाह की तरफ होगी मुराद ये है कि तुम ये ना समझना कि तुम्हारी हर हिजरत उसी तरफ है जिस तरफ तुम बाजार समझते हो। एम मुमकिन है, ये खतरा लायक है कि तुम समझ रहे हो कि खुदा की तरफ जा रहे हो लेकिन मकसद कोई और दुनिया की चीज हो, बस तुम दुनिया की चीज तो पालोगे लेकिन खुदा को नहीं पा सकोगे। अगर हिजरतन खालिस, हिजरत खालिसतन अल्लाह के लिए होगी तो दुनिया पर ठहरोगे नहीं, रस्ते में दुनिया भी पा सकते हो मगर असली मकाम तक पहुंचोगे यानी खुदा जिसकी तरफ तुम हिजरत कर रहे हो। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इसी हिजरत का जिक्र करते हुए फरमाते हैं, यकीनन मेरी मिसाल एक ऐसे शख्स की मिसाल है जिसने मोहब्बत को हर चीज पर चुन लिया हो और खुदा की तरफ पूरा झुक गया हो और कुर्ब के मैदानों में सही करता हो, यानी खुदा तआला जहां जहां मिलता है वहां कोशिश करके तेजी से कदम उठा रहा हो और उसके मिलने के लिए वतन से दूरी इख्तियार की हो और वतन की मिट्टी को और हम उम्रों की सोबत को छोड़ा हो और अपने महबूब के शहर का कसद किया हो और चला हो। कैसी प्यारी तस्वीर है तबत्तल अल्लाह की। और हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम उसी वतन में रहते थे जहां पैदा हुए, उन्हीं लोगों में परवरिश याफ्ता थे जिनके साथ आपने उम्र गुजारी और जाहिरी तौर पर इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ा मगर आपका दिल गवाह था और ये इस इबारत का एक लफ्ज गवाह है कि आप सच्चे हैं कि बारहा खुदा की खातिर इन सब चीजों को खैरबाद करना पड़ा है, इनसे रुख्सत होना पड़ा है क्योंकि दिल हमेशा अल्लाह की तरफ मार रहा है। जहां इन चीजों का कुर्ब खुदा से दूर करने का मुझे बन सकता था वहां हर दफा आपने नियत में इन चीजों को छोड़ दिया और खुदा की तरफ मायल हो गए। यह वो तबत्तुल का सफर है जो जिंदगी भर इंसान के साथ रहता है और इसी के नतीजे में फिर दरअसल वो तौहीद का नूर हासिल होता है जिसका जिक्र हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का अपना हाल बचपन से यही था कि खुदा तआला की तरफ से आप तबत्तुल याफ्ता थे, आपको आपकी फितरत में तबत्तुल अल्लाह था। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के वालिद साहब ने इलाका के एक सिख जमींदार को एक दफा ये पैगाम देकर भेजा कि हजरत आजकल एक ऐसा बड़ा अफसर बरसर इख्तदार है जिसके साथ मेरे ताल्लुकात हैं, बस अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी की बहुत आला नौकरी दिलवा सकता हूं। ये वो सिख दोस्त जो मिलने के लिए आए थे हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तलाश में गए और आखिर उनको ढूंढ कर ये पैगाम दिया तो उन्होंने हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि हजरत वालिद साहब से अर्ज कर दें कि मैं उनकी मोहब्बत और शफकत का ममनून हूं मगर मेरी नौकरी की फिक्र न करें, मैंने जहां नौकर खाना था हो चुका। ये सिख जमींदार हजरत दादा साहब की खिदमत, ये वहां वालिद मैंने पढ़ा था दादा लिखा हुआ, यहां गलती से शर्म वालिद पढ़ गया था, असल में फिक्र यह था कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के वालिद साहब के इलाका के एक दोस्त आए थे और मिलने आए थे हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दादा से और दादा का ये पैगाम था तो उसके जवाब में हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये अर्ज कर दें कि मेरी नौकरी की फिक्र न करें, मैंने जहां नौकर होना था हो चुका हूं। ये सिख जमींदार हजरत दादा साहब की खिदमत में हैरान और परेशान होकर वापस आया और अर्ज किया कि आपके बच्चे ने तो ये जवाब दिया है कि मैंने तो जहां नौकर होना था हो चुका हूं। शायद वो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इस जवाब की अहमियत को ना समझता था मगर दादा साहब की तबीयत बड़ी नुकता शनास थी, कुछ देर खामोश रहकर फरमाने लगे, अच्छा गुलाम अहमद ने यह कहा है कि मैं नौकर हो चुका हूं तो फिर खैर है, अल्लाह उसे जाया नहीं करेगा। एक और मौके पर एक दफा एक बड़े रईस हमारे दादा, मेरा ख्याल है वो वालिद ही वजिकर वालिद के चल रहे हजरत मसीह हजरत मिर्जा बशीर अहमद साहब ने जो रिवायत की हुई है इसलिए जब वो दादा कहते हैं
तो वालिद ही मुराद हैं, हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के वालिद और हजरत मियां बशीर अहमद साहब और हजरत हमारे वालिद के वालिद के दादा बनते थे यानी, तो ठीक कर लेंगे। मैंने पहले फिक्र कहा था, वही दोस्त था सबसे पहला कि वालिद ने पैगाम भेजा था, और जहां हजरत मियां बशीर अहमद साहब उनको दादा कहते हैं, मसीह मौत के दादा नहीं बल्कि हजरत मियां बशीर अहमद साहब के दादा मुराद हैं। अब यहां भी यही बात दोबारा आई है तो मुझे समझ आई। एक दफा एक बड़े रईस ने हमारे दादा साहब से पूछा, आपके दादा मसीह साहब के वालिद से, कि सुनता हूं आपका एक छोटा लड़का भी है मगर हमने उसे कभी देखा नहीं। दादा साहब ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि हाँ मेरा एक छोटा लड़का तो है मगर वो ताजा शादीशुदा दुल्हनों की तरह कम ही नजर आता है, अगर उसे देखना हो तो मस्जिद के किसी गोशे में जाकर देख लें, वो तो मसीतर है। बस हजरत मसीह मौऊद का तबत्तुल आगाज ही से खुदा तला की तरफ से खैर याफ्ता तबत्तुल था, एक फितरत से सानिया का एक फितरत सानिया बन चुका था। हजरत मसीह मौऊद फरमाते हैं, मैं कहता हूं कि अगर मुझे इस अमर का यकीन दिलाया जावे कि खुदा ताला से मोहब्बत करने और उसकी अताअत में सख्त से सख्त सजा दी जाएगी तो मैं कसम खाकर कहता हूं कि मेरी फितरत ऐसी वाकिया हुई है कि इन तकलीफों और बलाओं को एक लज्जत और मोहब्बत के जोश और शौक के साथ बर्दाश्त करने को तैयार हूं। यहां लफ्ज है था फितरत की तरफ इशारा करके है, तैयार हूं नहीं गलत पड़ गया इसलिए मैं जरा ठहर गया दोबारा। फरमाते हैं मेरी फितरत ऐसी वाकिया हुई है कि उन तकलीफों और बलाओं को एक लज्जत और मोहब्बत के जोश और शौक के साथ बर्दाश्त करने को तैयार है, और बावजूद ऐसे यकीन के जो अजाब और दुख की सूरत में दिलाया जाए कभी खुदा की अताअत और फरमा बरदारी से एक कदम बाहर निकालने को हजार बल्कि ला इंतहा मौत से बढ़कर और दुखों और मसाइब का मजमूआ करार देती है। फिर नसीहत के रंग में हमें फरमाते हैं, सब खैर है इसी में कि उससे लगाओ दिल, ढूंढो उसी को यारो, बुतों में वफा नहीं, इस जाए पुर अजाब से क्यों दिल लगाते हो, दोज़ख है ये मुकाम, ये बुस्ता सरा नहीं। बस वो लोग जो दुनिया से दिल लगाकर उनसी दुनिया की मोहब्बतों में मुनमित हो जाते हैं, उनकी जिंदगियां इस बात की गवाह हैं कि उनकी मौत हमेशा बेतमीनानी की मौत होती है, कभी भी उन्हें जिंदगी से सच्ची तमानियत नसीब नहीं मिलती। क्योंकि कुरान करीम फरमाता है, अला बिज़िक्र अल्लाह तत्मईनुल क़ुलूब, खबरदार सच्ची तमानियत दिलों को सिर्फ अल्लाह के जिक्र से मिलेगी, क्योंकि इसी जिक्र की खातिर ये दिल पैदा किए गए हैं। हजरत मसीह मौऊद अपने फारसी कलाम में फरमाते हैं, हर से गैर खुदा बखातर तुस्त आम बुते तुस्त ए बई मासुस्त पुर हजर बाश जी बुताने नेहा दामन दिल जे दस्त शाम बेरहा बेरहा, कि हर से गैर खुदा बखातर तुस्त ए सुस्त ईमान वाले, हर वो खुदा का गैर जो तेरे दिल में है ये तेरे दिल का एक बुत है, पुर हजर बाश जी बुताने नेहा, लाजिम है तुझ पर कि इन छुपे हुए बुतों से खौफजदा रहो, इनसे बचकर रहो। दामन दिल से दस्त शां बेरहां, अपने दिल का दामन इनकी कैद से छुड़ा दो और आजाद हो जाओ। बस तबत्तुल का यह माना है कि अपने दिल के मख्फी बुतों से इंसान रिहाई पाए। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या इसका मतलब है कि इंसान इस दुनिया में इस तरह मर जाए कि दुनिया के आराम, दुनिया की नेमतें, दुनिया की लज्जतों से कुल्लतन किनारा कश हो जाए और एक फकीर का कंबल ओढ़कर इस दुनिया से अलग हो जाए, तो यह दुरुस्त नहीं है। मुकाम तबत्तुल उस मकाम से ज्यादा मुश्किल है جس مقام میں فقیر دنیا سے پناہ مانگتے ہیں اور علیحدگی اختیار کر جاتے ہیں. توکل کا مطلب ہے اس دنیا میں رہنا, اس کے ساتھ ساتھ چلنا, ہر روز اس کی لذتوں اور کشش سے آزمائے جانا, اور ہر لمحہ اس بات پر نگران ہونا کہ یہ تمام لذتیں خدا تعالیٰ کے تعلق کے مقابل پر ہیج ہیں. جہاں میں اس دوراہے پر آؤں گا کہ جہاں ایک طرف یہ لذتیں ہوئی اور دوسری طرف خدا کی محبت ہوئی, تو ان لذتوں کو اس طرح ترک کر دوں گا جیسے ایک بدبودار مردار کو چھوڑ کر انسان الگ ہو جایا کرتا ہے. یہ وہ تبتل کی روح ہے, ورنہ حقیقت میں دنیا کی زینتیں, اچھے لباس, اچھا کھانا, اچھا پینا مومنوں پر حرام نہیں ہے, بلکہ قرآن کریم تو فرماتا ہے قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو اعلان کر دے کون ہے جس نے اللہ کی زینت کو حرام قرار دیا ہے, وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے. والطیبات من الرزق, اور معقولات یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں سے جو اچھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری. قل ہے للذین آمنوا فی الحیات الدنیا, تو کہہ دے کہ میں نے تو یہ ساری نعمتیں ایمان والوں کی خاطر پیدا کیے ہیں. فی الحیات الدنیا, اس دنیا میں, لیکن خالصتاً یوم القیامہ, اس دنیا میں غیر بھی شریک ہیں, قیامت کے دن تو صرف مومنوں کے لیے ہوں گی. کذالک مفسر آیات لقوم یعلمون, اسی طرح ہم آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یہاں لفظ خالصتاً بہت ہی اہم بیان ہے جس پر غور کریں. وہ مومن جو دنیا میں باقی غیر مومن لوگوں کی طرح نعمتوں میں شریک ہوتے ہیں, ان کے لیے قیامت کے دن خالص کیسے ہو سکتی ہیں؟ خالصتاً تب بن سکتی ہیں جب اس دنیا میں نعمتوں سے استفادہ اٹھاتے ہوئے خدا کی خاطر جب بھی موقع آیا ان نعمتوں کو انہوں نے یکسر ایک غلیظ و ذلیل چیز کی طرح ایک طرف پھینک دیا اور ان سے جدائی اختیار کر لی. اب رمضان آئے گا تو اس میں بھی خدا کے مومن بندے جو ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ان کے عادی ہیں, دیکھیں کس طرح خدا کی خاطر ان نعمتوں سے کنارہ کشی اختیار کر جاتے ہیں. یہ نعمتیں بہت سے ایسے مواقع پر سامنے آتی ہیں جہاں گناہ کے نتیجے میں حاصل ہو سکتی ہیں, چوری کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہیں, خیانت کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہیں. وہ نعمتیں وہ نہیں ہیں جو خدا نے اپنے مومن بندوں کے لیے پیدا کی ہیں. مومن بندوں کے لیے وہ نعمتیں پیدا کی ہیں جو خدا ان کو عطا فرماتا ہے, اور رزق حلال کے طور پر یا جائز نعمتوں کے طور پر ان کو ملتی ہیں. وہاں جو لوگ ان نعمتوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اور نجائز ذرائع سے ان پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے, یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے خالصتاً یوم القیامہ. دنیا میں تو نعمتوں میں سب شریک ہیں, حلال حرام جو کچھ تھا سب مل کے کھاتے رہے, لیکن مومن بندے ہمیشہ حرام کے مقام سے چونکہ رک جاتے رہے ہیں, اس لیے یہ قیامت کے دن یہ نعمتیں انہیں کے لیے خاص ہوں گی, ان میں ان کے غیر شریک نہیں ہوں گے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے مزید کھولتے ہوئے بیان فرماتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ زراعت والا زراعت کو اور تجارت والا تجارت کو, ملازمت والا ملازمت کو اور صنعت و حرفت والا اپنے کاروبار کو ترک کر دے اور ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہے اور ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائے, بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع من ذکر اللہ والا معاملہ ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی تجارت اور کوئی کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرنے والا ہو, یہ مراد ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہر چیز خدا سے غافل کرنے کی بجائے خدا کا ذکر یاد دلانے والی بن جائے, تو دنیا میں اس رنگ میں رہنا اور اس سے تعلق جوڑنا ہرگز منع نہیں ہے, لیکن وہ تعلق جو خدا کی یاد سے غافل کرے اور انسان کو خدا سے توڑ کر اپنی طرف کھینچ لے وہ تعلق ہے جس کی مناہی فرمائی گئی ہے. پھر فرماتے ہیں کاروبار تجارت میں زمیندار اپنے امیر زراعت میں اور بادشاہ اپنے تخت حکومت پر بیٹھ کر غرض جو جس کام میں ہے اپنے کاموں میں خدا نصب العین رکھے اور اس کی عظمت اور جبروت کو پیش نظر رکھ کر اس کے احکام اور عوامر و نواحی کا لحاظ رکھتے ہوئے جو چاہے کرے اللہ سے ڈر اور سب کچھ کر. تو یہ مفہوم ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام بیان فرمایا ہے. یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور سب کچھ گناہ کرتے رہو. مراد یہ اللہ سے ڈر کر رہو, اس ڈر کے دائرے میں جو کچھ کرو اس میں اس تم آزاد ہو اور تمہیں کوئی خوف نہیں ہے. کیونکہ جب خدا کا خوف آ جائے تو ہر بار خوف سے انسان آزاد ہو جاتا ہے. خوف سے بچنے کا یہی طریق ہے کہ ایک خوف کو اللہ کے خوف کو غالب کر لیں اور پھر کسی غیر اللہ کا کسی اور چیز کا خوف انسان کو ڈرا نہیں سکتا, اس کو مرعوب نہیں کر سکتا, اس کی زندگی جہنم نہیں بنا سکتا. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اگر انسان کی زندگی کا یہ مدعا ہو جائے کہ وہ صرف تنام کی زندگی بسر کرے, یعنی یہ خوب کھول کھول کر آپ کو سمجھانا پڑتا ہے کہ زندگی میں رہتے ہوئے توتر کیسے اختیار کرنا ہے, کس حد تک جانا ہے, کس حد سے آگے قدم نہیں بڑھانا. ایک وہ بیان ہے کہ دیکھو اس ثبوت کے اندر رہتے ہوئے تم جو چاہو کرو, اور ایک یہ ہے کہ دیکھو ان تعلقات میں ایسے نہ بڑھ جانا کہ تم سے یہ سلوک ہو جائے. یہ مضمون بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کی زندگی کا یہ مدعا ہو جائے کہ وہ صرف تنام کی زندگی بسر کرے اور اس کی ساری کامیابیوں کی انتہا خود و نوش اور لباس و خواب ہی ہو اور خدا تعالیٰ کے لیے کوئی کھانا اس کی دل میں باقی نہ رہے, تو یاد رکھو کہ ایسا شخص فطرت اللہ کا مخلب ہے. بہت ہی پیارا کلام, بہت ہی گہرا عارفانہ کلام ہے. میں نے آپ سے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک نیا مطلب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عبارت سے میرے ذہن پر ابھرا ہے اور بہت ہی پیارا مطلب ہے. اللہ کی فطرت میں تو دنیا کی کوئی آلودگی نہیں ہے. اللہ کی فطرت میں نہ کھانا پینا اس کی ضرورت ہے, نہ آرام کی ضرورت ہے, نہ دنیاوی تنام اس کی فطرت کے اس کے مزاج کے مطابق ہیں. تو وہ انسان جو ان چیزوں پر انحصار کر جاتا ہے وہ فطرت اللہ کا مخلب یعنی الٹ بن جاتا ہے. وہ خالصتاً ان چیزوں کا ہو کر رہتا ہے. بس اگرچہ انسان کلیتاً خدائی صفات اختیار نہیں کر سکتا, مگر اس حد تک خدائی صفات اختیار کرنے کا اس کو اللہ تعالی کی طرف سے موقع ملتا ہے کہ وقتاً فوقتاً خدا کی خاطر ان چیزوں سے منہ موڑ کے ان چیزوں سے رشتہ توڑ کر وہ محرومی بظاہر محرومی اختیار کر لیتا ہے. اور یہ جھلکیاں ہیں جو خدا کی فطرت کی اس کی ذات میں ظاہر ہوتی ہیں, یہ اس کی نجات کا موجب بنتی ہیں. اور اس کے برعکس فرماتا ہے خدا تعالیٰ کی فطرت کا مخلب ہے. خدا کی فطرت میں جو باتیں ہیں اس کے برعکس وہ بن جاتا ہے, دنیا سے کیڑا ہو کر زندہ رہنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن یہ موت ہے, اس میں کوئی زندگی نہیں. پھر فرماتے ہیں مجرم وہ ہے جو اپنی زندگی میں خدا تعالیٰ سے اپنا تعلق کاٹ لے. بہت بد نصیب انسان ہے جو اپنی زندگی میں خدا تعالیٰ سے اپنا تعلق کاٹ لے, اسی کا دوسرا نام موت ہے. اور یہ وہ موت ہے جس کے بعد پھر کوئی زندگی نہیں ہے. مر کے وہی زندہ ہوں گے جو اس زندگی میں خدا کے ساتھ زندہ ہیں, جو خدا کی خاطر اس دنیا کی موت اختیار کر لیتے ہیں اور اللہ میں رہ کر زندہ ہوتے ہیں. ان کی زندگی ابدی ہے, کوئی موت ان کو مار نہیں سکتی, وہ ہمیشہ کا مقام پا جاتے ہیں, وہ اہل بقا ہیں. لیکن وہ لوگ جو خدا کے جو اس دنیا میں زندہ رہتے ہیں وہ روز مر جاتے ہیں, یعنی اللہ سے جدا ہو کر مر جاتے ہیں, ان کی موت دائمی ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ تبتل اختیار کریں جس تبتل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا نور ہم پر جلوہ گر ہو، ہمارے سارے وجود کو نورانی بنا دے. یہ اگر ہم کر لیں تو سارے زندگی ایک دنیا کی نجات ہمارے ساتھ وابستہ ہو جائے گی، اور مجھے یقین ہے کہ ساری دنیا کی نجات آج ہمارے ساتھ ہی وابستہ ہے. نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.